یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 820.
ایک ایسی ذات کے فرمان سے کرتے ہیں جو عقلی طور پہ عقل کل اور علمی طور پہ علیم ذات ہے، یعنی مولانا حاضر امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے فرمان سے آغاز کرتے ہیں. میں ہماری طریقہ بورڈ کی بورڈ ممبر رشیدہ آپا سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور مولانا حاضر امام کا فرمان مبارک پیش کریں.
Recite Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Noor Maulana Shah Karim ul Hussain Hazir Imam made the following farman. My beloved spiritual children, like all my murids, in all activities there are moments of happiness, there are moments of sadness, but remember, whatever the moment, the Imam is by you. He is always by you, and he is with you. And in facing trials and tribulations of life, remember that you are never alone. You are not alone. Sometimes you may feel that you are alone, but you are not alone. And I don't want you to feel that you are ever alone. To be happy with you, whether I am physically present or not, that makes no difference. I am always with you. Always with you. Wherever you are, I am with you. London, 8th August 1994. Recite Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Thank you Rashida Apa. Ismaili tareeqe ki taazgi aur bulandi hamesha is baat mein rahi hai ke har daur ke andar kuch ilmi shaksiyat ne janam diya اور انہوں نے علمی دنیا کے اندر چراغ کی طرح روشنی پھیلائی، چاہے عربستان کا دور ہو، سیریا شام کا دور ہو، دور ستر ہو، فاطمک پیریڈ ہو، الموت کا دور ہو یا آج کا دور ہو، ہمیشہ علمی شخصیات نے جن میں قاضی نعمان، حسن بن صبا اور ان جیسی مختلف شخصیات، پیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، پیر صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، جنہوں نے علمی طور پہ جماعت کو مضبوط کیا اور جماعتوں کو ایک ایسی زندگی عطا کی جس کو ہم عقلی زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہی شخصیات میں سے آج کے دور میں ہمارے پاس آج کی اس علمی محفل کے اندر الوائز رائی ڈاکٹر ابو علی صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر ابو علی صاحب کے حوالے سے ہماری جماعتوں کی محبت اور ہماری جماعتوں کی چاہت جو ہم سب کے سامنے ہے، یہ ان کا سب سے بڑا تعارف اور انٹروڈکشن ہے. میں صرف اتنا یہاں پہ عرض کروں کہ آپ نے اسماعیلی دنیا کے اندر اپنے واس اور علم کے ذریعے جماعت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے مولانا حاضر امام نے انہیں اسپیشلی یہ خدمت عطا کی ہے، اور مولانا حاضر امام کی یہ خواہش ہے، امام خود چاہتے ہیں کہ یہ مشنری بن کر آج کے دور میں جماعتوں کو علمی طور پہ سیراب کریں. امام کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس پہ عمل کرتے ہوئے سر نے تقریباً 123 ممالک کی وزٹ کی جن میں جماعت کو اپنے علم اور واعظ یا نصیحت سے فیضیاب کیا. تقریباً 75 سالوں سے طریقہ بورڈ کی دنیا یا علم کی دنیا یا واعظ کی دنیا سے منسلک رہے ہیں اور ہندو پاک میں آنے والے ہمارے پہلے پیر پیر ستگور نور کے حوالے سے ان کا علمی مقام ان کی ٹیچنگ اور پریچنگ کے حوالے سے سر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور بہت ساری بکس انہوں نے لکھی اپنے تجربات اور اپنے علم کے حوالے سے, خاص طور پہ اسماعیلی ہسٹری اور دینامک لٹریچر کے حوالے سے یا ڈیووشنل لٹریچر کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی. ہم خوش قسمت ہیں کہ اس وقت وہ ہماری اس پاک سرزمین یعنی پاکستان میں تقریباً کافی عرصے کا پروگرام لے کے یہاں پہ آئے ہیں, اور اس قیمتی وقت میں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہمارے طریقہ بورڈ سندھ نے اور اس کو سر نے قبول کیا اور کل سے طریقہ بورڈ سندھ کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ہم نے ہمارا جو یہ علمی گروپ ہے جس میں خاص طور پہ آنری وائزین, پروفیشنل وائزین, ٹیچر ایجوکیٹر اور پیرنٹس ایجوکیٹر, یہ تینوں گروپ آج یہاں پہ موجود ہیں, تو ان سے ملاقات کے لیے سر سے گزارش کی اور سر نے قبول کی اس کو, تو اس کے لیے ہم سر کے شکر گزار ہیں. اور زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا, صرف یہ کہ یہ ہمارے تینوں گروپ جو یہاں پہ موجود ہیں اور ہماری تمام لیڈرشپ, ہمارے معزز مکھی صاحب امین آباد جماعت کے, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد محترم رائی ابو علی جو یہاں پہ موجود ہیں, ان کو ہم سندھ دھرتی کی طرف سے, سندھ کی تمام جماعتوں کی طرف سے اور خاص طور پہ ہمارے ان تین گروپس کی طرف سے سر کو سندھ کی اس سرزمین پہ خوش آمدید, ویلکم اور بھلی کار کہتے ہیں. زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا, صرف یہ کہ اب سر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی علمی گفتگو کا آغاز کریں.
آپ کی ملاقات سے مجھے بہت خوشی ہوئی. جماعت میں مذہبی کام کاج کے لیے ہم لوگ ملتے ہیں, مگر یہ آپ لوگوں کا یہ جو گروپ ہے یہ علمی حرکات کے لیے ہوتا ہے. میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا دو گروپ ایک اس جگہ ایک اس جگہ موجود تھے, سب کھڑے ہو گئے. یا نبی ہماری طرف آئیے, یہ کہنے لگے یا نبی ہماری طرف آئیے. درمیان میں کھڑے رہے, پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تو ایک گروپ نے کہا کہ یا نبی میں ان کو نماز درود یہ چیزیں سکھا رہا ہوں. دوسرے نے کہا یا نبی میں ان کو قرآن اور اس کے مسائل اور مطالب سکھا رہا ہوں. حضور کہا بس میں تمہارے پاس آتا ہوں, مجھے علم کی عشایت کے لیے بھیجا گیا ہے. سب لوگ بھاگ کے ایک ہی گروپ میں آ گئے. نبی فرمایا کہ علم کا درجہ عبادت سے زیادہ ہے. حضور فرمایا کہ ایک عالم کے اس کے انک پاٹ میں دوات میں جو سیاہی ہے, اس سیاہی کا درجہ شہید کے خون سے زیادہ ہے. شہید اپنی جان دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے فرمایا کہ وہ کبھی مرتے نہیں، مگر اس کے خون سے عالم کے زواج کی سیاہی جو ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، مانو کہ علم کیسا ہے. پھر فرمایا 1000 عابد، 1000 عابد ان سے ایک عالم کا درجہ زیادہ ہے. علم سیکھنا عبادت ہے، علم کا سکھانا بھی عبادت ہے. آپ لوگ جو کچھ بھی علم مذہب کا سیکھ کر رہے ہو اس کا درجہ عبادت سے زیادہ ہے. مگر یہاں میں خلاصہ کروں کہ ہمارے اوپر جو مذہبی فرائض ہیں عبادت کے، اگر ہم ان کو نہ کریں اور صرف علم سیکھتے ہی رہیں تو یہ چیز قبول نہیں ہے. مذہبی فرائض کے اوپر اگر عالم نہ چلے تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. عالم با عمل کہ جو علم سکھاتا ہے مگر خود بھی عمل کرتا ہے وہ عالم ہے. جو عالم با عمل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ پاک محمد رسول اللہ، اس نے علم پر اتنا زور دیا ہے کہ یہ چیز عبادت بن گئی. ہماری جماعت کے اندر میں نے 2-3 جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے. ہماری جماعت اسماعیلی اس کے اندر علم کا شوق بہت کم ہے. میں بہت خوش ہوں کہ اتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو حیدرآباد کے اندر، بڑی خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے. وگرنہ عموماً ہماری جماعتوں کے اندر علم کا سیکھنا بہت کم ہے. ہم لوگ دنیا کی بہت سی چیزوں کے اندر مشغول ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھی کتاب کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ روز پڑھتے ہیں. علم پڑھنے سے آتا ہے، علم عمل کرنے سے آتا ہے. نبی پاک سے پوچھا گیا، یا نبی علم کے حصول کا کیا ذریعہ ہے؟ تو حضور نے انگلیاں اٹھا کر 4 انگلیوں کا نشان دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جس کو علم بخشے، کیونکہ علم خدا کی دین ہے، علم نور ہے، خدا خود عالم ہے. تو جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو علم دیتا ہے. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں علم خدا دار. حضور فرمائے کہ دوسری بات یہ ہے کہ عالم کے پاس جا کے علم سیکھا جائے. فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ عالم کے پاس جا کے سیکھے مگر خود پڑھے. اور چوتھی بات حضور فرمایا کہ دنیا میں سفر کرنے سے خدا تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس کی اسٹڈی کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس میں شعور جاگ اٹھتا ہے. اب یہ جو چوتھی بات ہے کہ گھومنے پھرنے سے اور اسٹڈی کرنے سے علم ملتا ہے، میں ایک مثال دوں. قرآن پاک میں ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے ابا گزر چکے، ان کے ابا کا نام تھا تارے کے الف رے اے بڑی ہے. جب پیدا ہوئے تو چچا نے ان کو پال کے بڑا کیا, ماں تو تھی. چچا کا نام تھا آزر اور آزر بت پرست تھے, مٹی کے بت مورتیاں بناتے تھے بیچتے تھے. تو تین ایک برس کے ہوئے اپنے چچا آزر کے ساتھ, اور عربی زبان کے اندر چچا کو بھی ابا کہا گیا ہے, اور خاص طور پہ چچا نے پالا پوسا تو حضور آپ کو ابا کی طرح مخاطب کرتے تھے. ان کے ساتھ چھوٹی عمر میں اس کارخانے میں چلے جاتے تھے جہاں مورتیاں بنتی تھیں, اور پھر جب مورتی تیار ہو جائے تو آزم جو تھے وہ ہاتھ جوڑ کے سجدہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے اس چھوٹی عمر میں کہ اپنے ہاتھ سے ابھی اس نے مٹی سے اس کو بنایا, اب ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا. رات کو سوتے تھے خیال کیا کرتے تھے کہ خدا کہاں ہے اور کون ہے. چچا کو پوچھا کرے کہ چچا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو کہنے لگے یہ خدا ہے, میں اس کی پوجا کرتا ہوں. لیکن چچا یہ تو آپ نے خود ہاتھ سے بنایا ہے. فرمایا ہاں بنایا ہے, لیکن اس کا بن گیا تو اب یہ میرا خدا ہے. چھوٹے سے عمر میں یہ منطق ان کو منظور نہ تھی, اور ہمیشہ چچا کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے رہتے تھے, نکتہ چینی کرتے رہتے تھے. یوں کرتے کرتے آپ کی عمر 6-7 سال کی ہو گئی. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ رات کو سوتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ خدا کہاں ہے. تو سورج غروب ہو جانے کے بعد جو پہلا تارہ نکلتا تھا تو وہ کہتے تھے شاید یہ میرا خدا ہے. تھوڑی دیر کے بعد چاند نکلتا تھا تو کہنے لگے ہو یہ میرا خدا ہوگا شاید. رات ختم ہوتی تھی سورج نکلتا تھا تو سوچ میں پڑے او ہو اتنی بڑی طاقت اور روشنی اس کی, شاید یہ میرا خدا ہوگا. اس طرح کے خیالات چھوٹی عمر میں حضور کہتے ہیں. تو یہ اشارہ رسول پاک کا کہ چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں گھومے, خدا کی خلقت کے اوپر توجہ دے اور خیال کرے سوچا کرے, تو اس طرح سے خدا اس کو روشنی دے گا. میں یہ بات پوری کر ڈالوں. ایک دن چچا آزر کہیں دوسرے شہر میں گئے تو حضرت ابراہیم نے ایک کہاڑی لی, کلہاڑی کو یوز کیا. جتنے یہ بت کھڑے تھے کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کا کام توڑ دیا, کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا سر اڑا دیا, سب کو توڑ پھوڑ دیا. اور ایک بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی. چچا آزر واپس آئے اور یہ حال دیکھ کے تقریباً بے ہوش ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چچا ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور یہ بڑے نے سب کو مارا ہے. کیسی بالکل بات کرتے ہو, یہ تو مٹی کے بھوت پہ چل پھر نہیں سکتے. چچا میں نے یہی بات آپ کو کہی تھی کہ یہ چل پھر نہیں سکتے اور آپ اس کی پوجا کرتے ہو. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے ایمان کے لیے, خدا کی کریشن کے لیے تم اپنی سوچ وچار کرو. تو سوچنا اور اس کے اوپر سوچنا اور سوچتے رہنا خدا تعالیٰ کبھی نہ کبھی روشنی دیتا ہے. عالموں کا ایک طریقہ ہے, اور طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ تم نے ایک کتاب پڑھی اور پڑھتے پڑھتے ایک ایسی بات آ گئی کہ جو شاید تمہیں منظور نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہی کہ جو نہیں ہم جانتے اور ہم نے مان لی لیکن منطق نہیں مانی, تو ہم اس کتاب والے کے پیچھے نہیں چلتے. کتاب پڑھو مگر اس کے شاگرد نہ بنو. پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی چیز ملے کہ تمہارے خیال سے, تمہارے ایمان سے, تمہاری علم اور نالج سے وہ منظور نہیں, تو چھوڑ دو. ہر چیز کے اوپر تبادلہ خیالات کرو اپنے دل میں اپنے آپ. علم نور ہے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ علم نور ہے, مگر وہ علم جو سچا علم ہے, جس کے اندر خدا اور خدا کی خدائی نظر آتی ہے. فکشن انگلش میں بولتے ہیں ہم, ناول وغیرہ, ایسی کتابیں کہ جس میں فحاشات ہیں, ایسی کتابیں کہ جس میں فضول خیالات ہیں, ایسی کتابیں کہ جو ہمیں دین سے ہٹا دیں گے, ایسی کتابیں کہ جو عقل کو منظور نہیں دیں, وہ علم نہیں, وہ علم نہیں. علم جیسے میں نے کہا وہ ہے کہ جس میں خدا اور خدا کی خدائی نظر آتی ہو. ایسا آدمی خود بھی عبادت کرتا ہے اور دوسروں کو عبادت سکھاتا ہے. میں نے ساری زندگی اپنی وعظوں میں بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ میں جماعت کو وہ چیز کہتا ہوں جو میں خود عمل کرتا ہوں. میں اگر جماعت کو کہوں کہ آپ روز جماعت میں آؤ اور میں اگر نہیں آتا تو جماعت کے دل پہ میرے کلام کا اثر نہیں ہوگا. مجھے دعا پڑھنی چاہیے تاکہ میں جماعت کو کہہ سکوں کہ دعا پڑھنے میں فائدہ ہے. مجھے عبادت کرنی چاہیے مگر نہ مجھے کوئی حق نہیں کہنے کا کہ عبادت کرو. رسول اکرم کی وہ چیز کو یاد کرو, نبی بیٹھے تھے اصحاب کے اندر, ایک عورت آئی اپنے چھوٹے بچے کو لے کر. یا نبی, یہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے, آپ دعا کیجیے کہ یہ گڑ نہ کھائے, اس کو تھوڑے دن سے نکلتے. اس نے فرمایا کل لے کے آنا, چھوٹی سی بات تھی مگر ضرور نے کہا کل آؤ, چلی گئی. دوسرے دن لے کے آنا, نبی پاک نے بچے کو گود میں بچھایا, پیار کیا اور کہا دیکھو بیٹے بہت گڑ مت کھایا کرو, تھوڑا کھاؤ بہت نہ کھاؤ, دعا دے کے اس کو بھیج دیا. اور صاحب میں سے ایک نے کہا یا نبی اتنی سی بات کے لیے آپ نے اس کو کل بھیج دیا, پر میں آج کیا کہتی ہوں کل میں نے گڑ کھایا تھا, میں کیسے کھاؤں گڑ نہ کھاؤں. تو رسول اکرم کی زندگی میں سے ہمیں علم جیسی بہت سی چیزیں ملتی ہیں. لقد کان تم لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنی, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں. رسول اللہ کی زندگی علم سے بھری ہے. آپ کا ہر ایکشن ہر عمل ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. تو آپ لوگ علم کے رستے پہ ہو, علم سیکھو, زندگی بھر سیکھنا. یوں نہ سمجھنا کہ کالج یونیورسٹی میں سے نکل آئے تو ہماری تعلیم ختم ہو گئی. نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک علم سیکھتے رہو. طلب العلم لا محض اللہ, علم حاصل کرو ماں کے رحم سے لے کے قبر تک علم پڑھتے رہو. علم کبھی ختم نہیں ہوگا, علم کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ یہ الہی ذات میں سے نکلا ہے. اور علم پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے. عالم کا جو دل ہے وہ ہمیشہ آباد ہوتا ہے. عالم کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا ہے. عالم کو کبھی بھی حسن و ملال رنج نہیں ہوتا. اور اگر اس کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ گر نہیں پڑتا, سنبھل جاتا ہے. ایک اچھی مضبوط نئی گاڑی ہو رہی تو رستے کے اندر جو گھڑے اور ایسی چیزیں آتی ہیں اس کے شوق ابزاربر سپرنگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اندر اوپر مسافر کو دھچکے نہیں لگتے. عالم ایسا ہے, زندگی کی ٹھوکروں میں زندگی کی بربادیوں اور طوفانوں میں ڈٹا رہتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں خدا کی طاقت ہوتی ہے. اور علم اس آدمی کے دل کے اندر ہمیشہ بیداری پیدا کرتا ہے. عالم صرف یہی نہیں کہ ایسا دیکھتا ہے تو دیوار تک دکھتا ہے, عالم دیوار کے پار دکھتا ہے. کیا میرا مطلب یہ ہے کہ کل کیا ہوگا اور سو کیا ہوگا, ایسے جس سے علم بڑھتا رہے گا وہ آدمی مستقبل کے اندر گہری نظر ڈالتا رہے گا. حالات کو دیکھ کے وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ کیا ہوگا. کراچی جانا ہے, 150-200 میل ہے کہ کلو میٹر ہے کچھ بھی, 100 میل کی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں. ہم آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں پہنچے گا. اسی طرح سے جو عالم ہے وہ دنیا کے حالات کو دیکھتا رہتا ہے, اور اس پر سے اس کے اندر سے جو علم ہے اس کو اس کی کیلکولیشن بتاتا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ڈاکٹر اقبال لندن گئے, یہ بات 1915-16 کی بات ہے جبکہ وہ کافی جوان تھے. تو اس وقت اس زمانے کے اندر یورپ کی تہذیب دیکھ کے, یورپ کے حالات دیکھ کے, ان کی آزادی دیکھ کے, بدیاں دیکھ کے, تو اس وقت کہنے لگے تمہاری تہذیب نہیں, دیار مغرب کے رہنے والوں تمہاری تہذیب میں بھول رہا ہوں, دیار مغرب کے رہنے والوں تمہاری جو تہذیب ہے ایک دن یہی تہذیب تم کو لے ڈوبے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم ہے وہ انسان کو مستقبل کی نظر بھی دیتا ہے. اب میں خصوصی طور پر تمہیں بچے سمجھ کے, میرے خود کے تم میرے بیٹے ہو گے, عبادت کرو. میں تمہیں خاص زور دے کے کہتا ہوں بیٹے بیٹیو عبادت کرو. میں اپنی زندگی میں سے کچھ سنانا چاہتا ہوں. 3 برس کی میری عمر میں میرے دادا مجھے کندھے پہ رکھ کے صبح 3 بجے جمع خانے لے جاتے اور میں بگڑا کرتا تھا. دادا کو بہت پیار کرتا تھا اور دادا بھی بہت پیار کرتا تھا. میں کہا دادا اور وہاں جا کے جمع خانے میں مجھے لٹا دے گئے, بلینکٹ دے مجھے سو جا. ابھی اس میں کوئی لاجک نہیں تھی میرے نظر میں. یہاں سے اٹھا کے ادھر جا کے مجھے کہیں گے بلینکٹ سو جا. اور دادا ہنستے تھے مانتے نہیں تھے. مجھے 3 بجے اٹھا کے کندھے پہ ڈال کر دیتے. جو جو میں بڑا ہوتا گیا میری عادت ہو گئی کہ دادا اٹھانے آوے اس کے پہلے میں جاگ جاتا تھا. اس طرح مجھے صبح کی اٹھنے کی عادت پڑ. 14 سال کی عمر میں مولا نے رحم کر کے مجھے بیت الخیال میں قبول کیا. ابھی 14 سال کی میری عمر ہوئی 1934 جنوری میں, حالانکہ میں اگست میں پیدا ہوا ہوں. 14 سال کی عمر میں مذہب کے اس خوبصورت راز میں آ گیا. خوبصورت راز اس میں اعظم ہے. یہ بات 1934 کی ہے. آج اس بات کو 70 برس ہوئے. 70 برس ہوئے میرے بچوں, میں ایک دن بھی مس نہیں ہوا. کبھی لیٹ ہوا ہوں, 4 کی جگہ 4:15 ہو گئے, لیکن ایک دن مس نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن بھول گیا. چھوٹی عمر کی جو عادت ہے وہ زندگی بھر رہتی. ہمارے پیر کے دنوں میں کہ بڑا پند میں سامی راجو سرد میں جیو شاعر کو میرا ملے. چھوٹی عمر میں امام کی عبادت کرو تو اس کا جو جیو ہے مولا کے نور کے ساتھ ملتا ہے. عبادت کرو. اگرچہ بیت الخیال کا بول نہیں ہے تو بھی صبح اٹھا کرو. 4:30 بجے کے قریب اٹھو. جن کے پاس بول نہیں ہے اس کے لیے, اور بول والوں کو تو 4 بجے ہوتی ہے. صبح کی عبادت کرو. اور عبادت کے بھید کو, راز کو سمجھو. صبح کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ان للہ وانہ الیہ راجعون. ہم خدا کے لیے ہیں, یعنی کہ ہم جیتے ہیں خدا کے لیے جیتے ہیں. ہم خدا کے لیے ہی آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوا اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہماری ہستی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں. عبادت بہت بڑا لفظ ہے. عبادت صرف یہ نہیں کہ صبح 4 بجے اٹھ کے ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ایک سٹیپ ہے, یہ ایک سٹیپ ہے. لیکن یہ سٹیپ اگر نہیں ہوگا تو دوسرے سٹیپ پہ پاؤں نہیں پہنچے گا. علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے. جیسے کہ رسول پاک بولے فرمایا کہ علم خدا کی دین ہے تو اگر عبادت کرو گے اور علم پڑھو گے سیکھو گے آسانی سے سیکھو گے اندر سے سیکھو گے اور جلدی سے سیکھو گے. علم حقیقت ہے مگر ساتھ ساتھ عالم جیسے اعمال ہونے چاہیے. صبح کی عبادت کرنے سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے, ہماری روح طاقتور بنتی ہے, ہمارے خیالات پاورفل بنتے ہیں, ہمارے اندر قوت ارادی پیدا ہوتی ہے اور ہم بدی برائیوں کا سامنا کرنے کے قابل بنتے ہیں. بہت بڑی بخشش خدا کی علم, اور علم خدا سب کو نہیں دیتا, جو جد و جہد کرتے ہیں انہیں کو ملتا. اے مومنوں, اے میرے بچوں, اے طالب علموں, علم سے محبت کرو, علم سیکھنے سے محبت کرو, اور اس طرح سے کہ جس طرح سے ایک چوہا رات کی خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر جگہ گھومتا رہتا ہے, ایک عالم بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ گھومتا ہے. نبی فرمایا علم حاصل کرو, کہاں سے بھی ملے. اگر چین جانا پڑے علم کے لیے تو چین جاؤ, اس زمانے کے اندر چین جانا بڑا مشکل تھا. تو علم کے لیے ہمیشہ تیار رہو, اچھی اچھی کتابیں پڑھو. ایک بات ضرور کہوں, ہر بچہ اپنی ماں کا نام باپ کا نام جانتا ہے, ہر بچہ اپنا خود کا نام جانتا ہے. تو اگر علم سیکھنا ہے تو پہلی شروع آپ یہاں کرو, اپنے گھر سے شروع کرو. تیرا مولا کون ہے؟ میرے مولا کا نام کیا ہے؟ یعنی میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی پہلے کرو, دوسروں کی اسٹڈی کرنے سے پہلے اپنے گھر کی اسٹڈی پہلے کرو, جنان سیکھو. کیونکہ جنانوں کے اندر ہماری تہذیب کی چیزیں بہت ہیں, جنانوں کے اندر ہمارے پاس کے جو بھی پرفارمنس ہو گئی ہیں ان کا ذکر ہے. عربی فارسی کی کتابیں پڑھنے سے پہلے اپنی مذہب کی کتابیں پڑھو, جنان سیکھو اور جنان کے مطالب سیکھو, اور اپنی عادت ڈالو کہ ہر روز کم از کم ایک پیج قرآن پڑھا دے. حضرت امام کے فرمان کہو, اگر تم میں سے کسی کو وائز بننا ہے تو اس کو گجراتی سیکھنی چاہیے. گجراتی بہت ضروری ہے, کیونکہ گجراتی یا کھوج کی کہ جس میں ہمارے پرانے اماموں کے فرامین. اپنا طریقہ سیکھو, جنان سیکھو, فرمان پڑھو, پھر اس کے بعد قرآن پڑھو, قرآن کے بعد پھر احادیث پڑھو, اس کے بعد پھر دوسروں کی کتابیں پڑھا کرو. ایک اچھی کتاب ہے, میں نے ڈاکٹر جلال کو بھی اس کا نام دیا, صراط السوی, یہ شیعوں کی کتاب ہے. اس کے اندر ہسٹری ہے اور سنی شیعہ مذاہب کی تفاوت کا ذکر ہے. اچھی چیز ہے. اچھے اچھے علم کی کتابیں پڑھنے سے دماغ کھل جائے گا, جس طرح گلاب کی ایک کلی کھل کے پھول بنتی ہے, اس طرح سے پڑھنے سے, مطالعہ کرنے سے اور عبادت کرنے سے اور نیک اعمال کرنے سے تمہاری روح جو ہے وہ کھل جائے. میری دعائیں ہیں آباد رہو, سکھی رہو, مولا علم دے رہے, علم حاصل کرنے کی توفیق دے رہے, تمہارے اعمال کا جائزہ لے رہے مولا, اور تمہارے نیک اعمال کی تمہیں توفیق دے رہے, بدیوں برائیوں سے بچائے, بد خیالات سے بچائے, شیطان سے بچائے, خیروں سے بچائے, اپنی حفاظت میں رکھے, تمہاری ہر نیک امید مولا پوری کرے. ابھی کوئی کوشچن ہے تو پوچھو, خوشی سے پوچھو.
یاری مدد, ایک قرآن کی آیت ہے جس کا خلاصہ میں پوچھنا چاہوں گا, جس کا ترجمہ اس طرح ہے, آیا کہاں سے, لایا کیا, جائے گا کہاں کو.
میں سن نہیں رہا.
قرآن کی ایک آیت ہے, آیا کہاں سے, لایا کیا, جائے گا کہاں کو, لے کے کیا جائے گا, اور تیرا اصل نام کیا. دنیا میں جو نام ہے وہ تو شناختی نام ہے.
ایسا ہو سکتا میں سیکھ رہا ہوں.
سوری, آیا کہاں سے, لایا کیا, جائے گا کہاں کو, اور لے کر کیا جائے گا, اور انسان کا اصل نام کیا.
میں نہیں سمجھا بیٹا کیا ہے.
یہ جو دنیا میں جو نام دیا گیا ہمیں وہ تو ہمارے ماں باپ نے دیا, ہمارے بزرگوں نے دیا. اس عالم بزم کے اندر میری روح کو کس نام سے پکارا گیا؟
بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھو, اچھا کوشچن, بہت اچھا کوشچن. خدا تعالی الخالق بھی ہے, الباری بھی ہے. باری کا مطلب روحوں کا پیدا کرنے والا, اور ہر وقت خدا روحیں پیدا کرتا رہتا ہے. امام کے پاس جا کے جب ہم بول لیتے ہیں وہ ہماری روح کا نام ہے.
کوشچن سے دوبارہ ریلیٹڈ دوسرا کوشچن ہے, کیا ایک انسان کا اسم اعظم دوسرے انسان کے اسم اعظم سے میچ کر سکتا ہے؟
ہاں, یعنی کہ خدا ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں روحیں پیدا کرتا ہے. اس کا ایکو پڑتا ہے نا, آواز نہیں سنائی دیتی ہے. اور تمہارے کان اور میرے کان میں بہت فرق ہے, یہ کان پرانا ہے.
یعنی مدد, میرا نام شان سلیم بدوانی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہسٹری علم کے لیے کتنی ضروری ہے, اور تاریخ سے, یعنی کہ کیونکہ قرآن کا 25% جو ہے وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ حاضر امام نے بھی ہسٹری میں اپنی گریجویشن کی, تو تاریخ جو ہے وہ ہمیں, تاریخ ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے, اور تاریخ ہمارے لیے ایز الواز یا علم کے لیے کتنی ضروری ہے؟
میں خود ایک تاریخ دان ہوں, میں ہسٹورین ہوں. میں نے ہسٹری کے اوپر لیکچر بھی کیے ہیں. ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. میں ادھر 11:30 آیا, وہ ہسٹری ہو گیا. جو وقت نکل گیا وہ ہسٹری بن گئی ہے, اور ہسٹری سے ہمیں پاسٹ کا پتہ لگتا ہے, ہسٹری سے ہمیں حالات کا پتہ لگتا ہے, اور ہسٹری سے ہم ابھی جو موجودہ چیز پریزنٹلی بن رہی ہے, اس ہسٹری سے ابھی جو چیزیں بن رہی ہیں ہم جب تطابق کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں, اور آنے والے زمانے کے لیے ہمیں قابل بناتے ہیں. اس میں خاص طور پر جو مذہبی ہسٹری ہے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے 114 صحائف اتارے دنیا میں, 114 اور یہ 114 صحائف جو تھے وہ سارے کے سارے لب لباب کی حالت میں قرآن میں موجود ہے. قرآن ون تھرڈ قرآن ہسٹری ہے, ون تھرڈ قرآن جو ہے وہ سٹوریز ہیں, اور ون تھرڈ قرآن ہے وہ لا اور اعمال کی باتیں ہیں. ون تھرڈ قرآن ہسٹری ہے. ہسٹری پڑھنا بہت ضروری ہے, اور گنان پڑھو گے تو فل آف ہسٹری. گنانوں کے اندر ہمیں نہ صرف تھوڑے وقت کی بلکہ پرانی ہسٹریاں بیان کی ہیں. میں بیٹھو بیٹا, میں تعجب کرتا رہا گنان پڑھتے پڑھتے. تمہیں میں کہوں بیٹا, 7 برس کی عمر میں میرے دادا نے مجھے گنان سکھانے شروع کیے, اور میں 14 سال تک گنان سیکھتا رہا. میری 21 برس کی عمر ہو گئی. 18 سال کی عمر میں مجھے مولا نے فرمایا کہ تم میرا مشنری بنو, تو میں بمبئی آ گیا. بمبئی آ کے میں نے گجراتی سیکھی, کوچی جانتا تھا, اور دوبارہ میں نے گنان پڑھنے شروع کیے. مجھے 10 برس اور لگے, تب میں نے گنانوں کے اندر سے ہسٹری پڑھی. گنانوں کے اندر وہ علم ہے کہ جو ہمیں کسی اور کتاب میں مذہب میں نہیں ملتا. مثال کے طور پہ ابھی تک سائنٹسٹوں کو معلوم نہیں ہوا کہ ہماری زمین کتنی پرانی ہے, لیکن پی صدر دین کے قربان جاؤں کہ انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ 3.5 trillion years, ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں, اور 1000 ملین کو بلین کہتے ہیں, اور 1000 بلین کو ٹریلین کہتے ہیں. تو پی صدر الدین کے حساب سے 3.5 trillion years ہوئے ہیں اس زمین کو. اب یہ ہسٹری ہے. ہم کو پی صدر الدین نے یہ سمجھایا, کیلکولیشن بڑے اچھے طریقے سے بتائی کہ یہ ساری جو کریشن ہے, اس کریشن کو کتنے سٹیجز لگے. جیسے کہ خدا بولتا ہے 6 دن تک خدا کریٹ کرتا رہا, اور 7ویں دن تخت پہ جا کے بیٹھ گیا. تو وہ 6 دن کون سے تھے؟ 24 گھنٹے کے دن تھے؟ نہیں, اس کے اندر راز ہے. تو ہمیں پیر نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا سولر سسٹم کب پیدا ہوا. ہمیں پیر نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے یہ جو یونیورس ہے, ابھی یونیورس کیا ہے جس کو ہم اردو یا عربی میں عالم کہتے ہیں, رحمت للعالمین جمع ہے عالم کی. تو عالم جو ہے ایک یونیورس ہے. ہمارا سولر سسٹم, اس کے اندر 9 گرہ ہیں, 2-3 ایک باہر بھی ہیں. اس طرح سے 32 سولر سسٹم کی گیلیکسی ہے, اور گیلیکسی میں 29 سولر سسٹم کے علاوہ, سوری 32 سولر سسٹم ایک گیلیکسی میں ہے, اور 29 گیلیکسی کا ایک یونیورس ہے. ایسے 18,000 یونیورسز ہیں رسول اللہ کی حدیث کے حساب سے. 18,000 عالم ہیں, اور ان تمام عالمین کا رسول اکرم مالک ہے. تو ہسٹری جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر مکس ہے. ہسٹری از اے پارٹ آف اور فیتھ. اوکے, میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تو کوئی لڑکی نہیں اٹھی. آؤ بیٹا.
سر آپ نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی, ان
تھوڑا دور رکھو, نہیں نہیں تو دور مت ہو جاتا,
ان للہ و ان الیہ راجعون, ہم خدا کی طرف سے ہیں اور ہمیں اس کے اندر واپس ملنا ہے. تو وصل حق کے لیے ہمارا یہ جسم جو ہے وہ رکاوٹ ہے, یا جس دنیا میں رہ کر بھی وہ وصل حق کا کچھ مزہ ہم لے سکتے ہیں.
خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ پروردگار بڑا چالاک ہے, اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. ہمارا بدن یا ہماری زندگی فضول نہیں ہے, اس کا ایک مقصد ہے. خدا کہتا ہے میں نے جب کریشن مکمل کی تو اس کی مینجمنٹ کے لیے میں نے آفر کی پہاڑوں کو, ہوا کو, پانی کو, چاند کو, سورج کو, لیکن کسی نے قبول نہیں کیا کہ میری کریشن کو مینیج کرے. اور جب میں نے انسان کو آفر کیا تو جلدی سے اس نے جھپٹ لیا. یعنی انسان کو خدا نے اپنی کریشن کی مینجمنٹ کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو علم ہے نا وہ انسان کے لیے نور ہے. رسول اکرم نے 1400 برس پہلے ہم کو کہا کہ درخت مت کاٹو. اب دیکھو یہ اس مینجمنٹ کی ایک بات آتی ہے. آج انوائرمنٹلسٹ بہت پیدا ہوئے, دنیا کی تمام گورنمنٹوں کے اندر اس قسم کی منسٹریاں بنائی گئیں کہ انوائرمنٹ کو, فضا کو, حالات کو, پانی کو, ہوا کو پولیوٹ نہ کرو, خراب نہ کرو, رہنے دو تاکہ زمین سرسبز رہے. کراچی کے اندر سخت پولیوشن ہے, یہ دھواں گاڑیوں کا اور سکوٹر کا بیماریاں پیدا کرتا ہے, اور یہ ساری پولیوشن اوپر جاتی ہے تو جو اوزون کی جو لیئر ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور اوزون کی لیئر ہمارے لیے خدا نے پروٹیکشن بنائی ہے کہ سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہے وہ زمین تک نہ پہنچے. لیکن انسان نے نیچے کے حالات خراب کر دیے, اوزون کی لیئر پھٹ گئی, اور اب یہ الٹرا وائلٹ ریز نیچے آتی ہیں, طوفان پیدا کرتی ہیں, کینسر کرتی ہیں, اسکن ڈیزیز پیدا کرتی ہیں, بہت سی ویجیٹیشن جلا ڈالتی ہیں, جنگل جل جاتے ہیں, اس قسم کی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب انسان کو خدا نے یہ مینجمنٹ اس لیے دی کہ میری کریشن سنبھال کے رکھو, مگر انسان اپنی مرضی سے, اپنی خود غرضی کی وجہ سے خدا کی تمام کریشن کو بگاڑ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے طوفان آتے ہیں. جہاں بارش ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوتی, جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں بارش ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو بدن خدا نے بنایا ہے وہ بھی فائدہ والا بنایا ہے, تاکہ ہمارے بدن کے اندر جو حالات پیدا ہوتے ہیں, مثال ہمارے بدن میں سے الیکٹرو میگنیٹک انرجی باہر نکلتی ہے, اس کے ساتھ ہمارے اگر کھڑے رہو تو ساری باڈی کے ارد گرد 2-3 انچ جتنا حالہ پیدا ہوتا ہے, جس کو ہم انگلش میں آورا کہتے ہیں. یہ آورا جو ہے اس میں ہمارے خیالات اور ہمارے بدن کی جو فزیکل سائز ہے اس کے حساب سے گیسز نکلتی ہے, انرجی نکلتی ہے, اور یہ انرجی ویسٹ پیدا کرتی ہے. ہم ان چیزوں کو آج سیکھتے ہیں سائنس میں لیکن مانتے نہیں. تو خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھی چیزیں پیدا کی تھی لیکن ہم نے بگاڑ کے ان کو, خدا کی ساری کریشن کو بگاڑ رہے ہیں. تو ہماری باڈی کا حال جو ہے وہ ایسا ہے, سمجھے؟ اور کچھ ہے؟
ہاں, زندگی کے اندر مطلب جسم کے ساتھ, جیسے ہم کسی لوگوں کو دیکھیں تو گرام لوگوں نے پنجرا کہا ہے,
سچ بات ہے تیری کہ ہمارا ہماری جو باڈی ہے وہ ایک قید ہے ہمارے روح کے لیے, اور ہماری باڈی جو ہے اچھی بھی ہے بری بھی ہے, اور یہ باڈی بٹ جاتی ہے لیکن ہمارا جو جیو ہے وہ بٹتا نہیں, اس لیے خدا ہمیں دوسری باڈی دیتا ہے. 27 جگہ قرآن پاک میں ری انکارنیشن کی باتیں کی ہیں, یعنی ہماری اللہ کہتا ہے تم پہلی دفعہ پیدا نہیں کیا جائے, اور پھر ایک دوسری جگہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا آخری باڈی نہیں ہے لیکن آخری بھی ہو سکتی ہے, اگر ہمارا قرضہ پورا ہو گیا تو صاف ہو کے جائیں گے, دوسری باڈی آنے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن ہم دنیا میں گناہ کر کے قرضہ چھوڑ جائیں گے تو ہمیں واپس پیدا ہونا پڑے.
سر گنان کے حوالے سے دو کوشچن میرے ہیں, وہ یہ کہ گنانوں میں کائنات کی تخلیق کے لیے جو ہے آدونیات سنکال اور دندوکار کا ذکر ہے, وہ کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ پیر نے گنان میں فرمایا کہ 35 نے 25, 16 نے 8, 84 فریات انہیں سان نہ آئی, تو یہ ری برتھ کا کانسیپٹ قرآن میں بھی ہے کہ کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, تو یہ ہمارا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں؟
عربی لفظ ہے یہ آد, اور حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ آد رسول اللہ کے مکھ مبارک سے نکلا کہ آد سے میرا نور چلا آتا ہے, ہر نبی کے اندر میرا ہی نور تھا. دیکھو کریشن سٹارٹ ہوئی اس کو کہتے ہیں دھندوکار, اور کریشن سے پہلے دھندوکار سے پہلے جو وقت تھا اس کو اس وقت کو ہم آد کہتے ہیں. اچھا آد سے پہلے بھی, یعنی آد کا مطلب دھندوکار سے پہلے کا وقت, لیکن اس کے بھی پہلے کہ آد شروع ہوا اس وقت کو اناد کہتے ہیں. آد اناد تھی ہی پنت ساچو, سن کار کہتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی عمل نہیں ہوگا, ہل چال نہ ہوگئے, تو وہ وقت جو آد میں تھا کریشن نہیں تھی, وہ سن کار کا تھا. تو آد اناد دھندوکار, پیروں کے گنانوں کے اندر 24 زبانوں کی مکسچر ہے, عربی الفاظ ہیں, فارسی ہیں, اردو ہیں, پنجابی ہیں, کچھی, سندھی, گجراتی, سنسکرت, دیوناگری, پالی, ایسے 24 زبانیں پیروں نے گنانوں میں استعمال کی ہیں. ابھی تمہیں کہوں گت گت جملو گت میں آو, یہ سنسکرت ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ جگہ کہ جہاں جا کے انسان کو پروٹیکشن ملے, حفاظت ملے, اس جگہ کو گت کہتے ہیں. یعنی جب ہم گت میں آتے ہیں تو ہمیں الہی پروٹیکشن ملتی, حفاظت ملتی ہے. میں نے سنا ہے کہ تو کون ممتاز تاج الدین نے کوئی گنانوں کے الفاظ کی کوئی ڈکشنری بنائی ہے, پتا ہے کچھ کسی کو؟ anyway, ہمارے گنانوں کے اندر ایسے بہت سے الفاظ ہیں, اور الفاظ نہ جاننے کی وجہ سے ان کے مطلب کا پتہ نہیں لگتا. anyway, ابھی ہم بند کریں. اوکے,
یہ بات صحیح ہے.
عبادت میں آسن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
آسن بیٹھ پھر بیٹھ جمع کھانے میں کیسے بیٹھتے ہو ایسا بیٹھتے ہو یہ ایک آسن ہے پھر اس طرح کراس لیگ بیٹھو یہ ایک دوسرا آسن ہے ابھی اپنے لیفٹ لیگ کو نیچے رکھو اور رائٹ کو اس کے اوپر رکھو نہیں اوپر اندر نہیں اس کے اوپر رکھو تو یہ آسن ہے جس طرح تمہیں آسانی لگے کہ بیٹھو اور حرکت خون بند نہ ہو جائے اس طرح جس طرح آسانی لگے اس آسن پر بیٹھو لیکن اسپائن سیدھی رکھو آسن کا مطلب پوسچر بیٹھنے کا طریقہ اس کو آسن کہتے ہیں اور ایسے 84 آسن ہیں یوگ میں مگر ہمارے امام مولانا سلطان محمد شاہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جس طرح تمہیں آرام اور سکون رہے کمفرٹ رہے اس طرح بیٹھو مگر پاؤں لمبے نہیں کرنا جس طرح سے بہت سے لوگ جماعت خانے میں لمبے پاؤں کر لیتے ہیں اور دیوار کے ساتھ چکا لگاتے ہیں یہ بے ادبی ہے لیکن ابھی اس طرح تم بیٹھے ہو تمہیں آرام لگتا ہے اس طرح بیٹھو اور اگر اس طرح بیٹھنا ہے تو اپنے ہاتھ کو ایسا رکھو کر سکتے ہیں مگر کوشش کرو بیٹا کہ تم ایک گھنٹہ تک بیٹھ سکو اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر تم تھک جاؤ گے تو تار ٹوٹ جائے گی خیالات کی تار ٹوٹ جائے گی کر سکتے ہو لیکن کوشش کرو کہ نہ ہو مولانا سوتنوں سے نے کہا ہے اس کو منع نہیں کیا لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ امپوز نہیں کرتا یعنی یہ لازم نہیں ہے ابھی انگلا پنگلا کی بات تم نے نکالی ہم جب سانس لیتے ہیں تو دونوں سائڈ سے ہم سانس جدا جدا لیتے ہیں میری اس وقت رائٹ سائڈ چل رہی ہے اس کو پنگلا کہتے ہیں لیفٹ سائڈ میں اگر چلے تو انگلا کہتے ہیں اور پھر ہر ایک گھنٹہ اور 29 منٹس ایک گھنٹہ 29 منٹ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ نیچرلی یہ سانس جو ہے سلو ہوتی جاتی ہے اور یہ ٹیک اوور کرتی ہے تو 2 منٹ دونوں ناسیں خود چلتی ہیں 2 منٹ تک تو اس کو کہتے ہیں سکشمنا جب یہ دونوں ساتھ چلتی ہوں گے اس کو کہتے ہیں سکشمنا سکشمنا سنسکرت کے میں کہتے ہیں سکھ دینے والی چیز سکون دینے والی چیز خوشی دینے والی چیز اور حقیقت میں عبادت کے اندر جب یہ دونوں سکشمنا کی حالت ہوتی ہے تو اس وقت بول آسان ہو جاتا ہے اور روح خوش ہوتی ہے تو انگلا پنگلا سکشمنا تو میں نے ابھی نہیں سیکھا اس کے لیے بہت وقت بھی چاہیے اور اس کے لیے پہلے پریپریشنس چاہیے محنت کرو آگے بڑھا میرے جو ہے
سر ایک کامن گنان ہے ہمارے پاس، ایجی سامی تماری واڑی ماں ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جب میں کلاس کے اندر بچوں کو ایکسپلینیشن دے رہا تھا تو اس میں ایک ٹرم کا میرے ساتھ پرابلم ہو رہا تھا، وہ یہ ہو رہا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اے مولا آپ کے باغیچے میں نبی محمد سیراب کر رہے ہیں. اب جب بات آتی ہے کہ رسول اللہ جو ہے سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد مولا علی کا جو ہے وارہ آتا ہے، تو اب بچوں کے سامنے مطلب اسے کس طرح سے ایکسپلین کیا جائے کہ مولا اگر کیا مطلب پوزیشن سے کس طرح سے ایکسپلین کیا جائے؟
بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ گنانوں کے اندر جو مشکل چیزیں ہیں وہ ہم بچوں کے سامنے آسان کر کے ڈائلیوٹ کر کے دے رہے. پاکستانیوں نے ادھر نبی محمد کا نام لگایا ہے، پھر صدر دین نے نبی محمد کا نام نہیں لیا، پھر صدر دین نے گرو برہما کا نام لیا ہے. سامی تماری واڑی ماں گرو برہما سیچن ہار. اگرچہ نبی محمد کا جو نور ہے وہی گرو برہما ہے، لیکن گرو برہما دیکھو پھر صدر دین جو تھے نا وہ رسول اللہ کی آل میں سے، جس طرح حضرت امام رسول اللہ کی آل میں ہے، ہمارے تمام پیر نبی کا ہی نور ہے، اور عربی فارسی ان کی مادری زبانی تھی. پھر صدر دین نے وہاں گرو برہما لکھا تو اس نے تو بہت دوسری جگہوں کے اوپر نبی محمد لکھا نہیں، تو یہاں کیوں اس نے نبی محمد نہ کیا؟ پاکستان کی کتابوں میں میں اس پالیسی سے متفق نہیں ہوں کہ انہوں نے گنانوں میں الفاظ چینج کر دیے ہیں. اس سے ہماری مذہب کے اندر جو ڈیپ میننگ ہے، گہرا فلسفہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. پہلے میں سمجھاؤں تمہیں، گرو برہما خدا تعالیٰ نے کریشن کی تو خود نہیں کی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے یہ ساری کریشن ہوئی. تو اس طرح سے مقصد یہ کی ہے، مگر تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. گرو برہما کو یعنی کہ نبی محمد کو یہ ساری کریشن کو چلانے کے لیے مقرر کیا. گرو برہما کو اپنی یہ جو گارڈن ہے، یہ جو کھیتی ہے، اس کو پانی دینے، سیلاب کرنے کے لیے گرو برہما کو بنایا. یہی حقیقت ہے رحمت للعالمین کی، کہ خدا تعالیٰ نے محمد کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا. رحمت وہ ہے کہ جو سیلاب کرے، پانی دے رہے، بخشش دے رہے. تو سیچن ہار جو ہے خدا تعالیٰ کی اس کھیتی کا سیچن ہار وہ محمد ہے، مگر گرو برہما کے حساب سے گرو برہما اس وقت کے زمانے سے کہا گیا، اور وہ کوئی ہندو نام نہیں ہے، سنسکرت لفظ ہے، زبان سنسکرت ہے. برہم کا مطلب ہے خدا، برہم، اور برہما خدا کا نائب، اس لیے اس کو برہما کہا گیا. اچھا دیکھو، ہمارا ایک گنان ہے، سامی راجا اس میں 10 اوتاروں کا پھر صدر دین نام لیتے ہیں، مچ کچھ ورادرسی. یہاں کی کتابوں میں اس کو نکال کے آدم نو ابراہیم کیا ہے. کہا گیا ہے یہ کہ امام سلطان محمد شاہ نے کہا تھا امام سلطان محمد شاہ کی زندگی دنیاوی زندگی کے آخر تک میں نے کہیں یہ چیز نہیں سنی, اور الحمدللہ میں کافی نزدیک تھا. امام کی وفات کے 2 برس کے بعد یہ کتاب نکالی گئی. مچھ کش ورا نرسی فرسی رام کرشن بدھ, یہ اماموں کا نور ہے. اور آدم نو ابراہیم اور عیسیٰ موسیٰ, یہ پیر کا نور ہے, نبی محمد کا نور ہے. ہماری اسماعیلی طریقے اور ایمان کے حساب سے امام پیر سے بڑا ہے, بلکہ امام پیر کا مالک ہے. پیر کو اپوائنٹ کرنے والا امام ہے, اور خود امام جو خود پیر جو ہیں وہ امام کو مالک مانتے ہیں اور خود کو غلام مانتے ہیں امام کا. انت اکھاڑا پڑھو تو پیر حسن کبیر دین اپنے آپ کو ہمیں کچھ نہیں تمہیں چھو سروے, تو امام کا درجہ بڑا ہے, امام خدا ہی نور ہے. تو اس کنان میں پاکستانیوں نے اس کا نام مچھ کچھ نکال کے یہ رکھ دیا, انہوں نے امام کو گڑا دیا. امام سے دنیا بنی ہے, اس کے فرمان سے بنی ہے. اور امام جو ہے وہ ابراہیم کے یا محمد کے نور میں سے نہیں ہے, پیر امام کے نور میں سے ہے. اور اس گنان کے اندر یہ کر دیا کہ انہوں نے پیر کے نور میں سے امام کو بنا دیا, ایسی غلطی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اصل چیزیں ہیں نا ان کو پڑھو, اصل چیزوں کو. ایسی میں نے کتابوں میں دیکھا ہے, دیو دیو کہتے ہیں فرشتے کو, دیو کا نام نکال دیا, گنگا جمنا رہنے دیا. اور ابھی بات کیا ہے, یہ ہندوؤں کی باتیں کدھر سے آئی؟ یہ لینگویج ہے, ہندوازم نہیں ہے. انگلش میں گاڈ کہتے ہیں, تو تم جہاں انگلش میں گاڈ لکھا ہے وہاں نکال کے اللہ کر دو تو یہ برابر نہیں ہے. اس طرح سے غلطیاں ہوتی ہیں.
اس لیکچر کے دوران ایک بات تھی کہ خدا نے انسان اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کہ کسی اور چیز کے لیے. پھر دوسری ایک کوشچن کے حوالے کے جواب میں آپ نے کہا کہ خدا نے انسان کو مینجمنٹ کے لیے پیدا کیا, مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں دے. اس دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے کس طرح سے ممکن ہے چلنا؟
مینجمنٹ اس کی نوکری ہے نا, عبادت ہو گئی.
اچھا, ایک اور جو آج کل بہت عام ہے ستسنگ کے حوالے سے, کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی گھر کے اندر, وہاں ایک چھوٹی موٹی میڈیٹیشن کرتے ہیں, اور کسی ایک آدھ دو فرمان کو لے کے ان کا اپنی نیتی بچن کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. لیکن وہ زیادہ تر حقہ حسن یہ شاید آتا ہے کو سرچ کر کے اس کو پھر میٹنگ کے اندر اس پر ترجمہ کرتے ہیں. آج کل نقل بھی یہ کہ اس کی سب سب صحیح ہے, اور اس میں پھر کس طرح ارینج کرنی چاہیے یا نہیں ارینج کرنی چاہیے.
میں نے یہ بات سنی ہے, مل کے بیٹھ کے خدا کی باتیں کرنا برا نہیں, لیکن جس طریقے سے یہاں یہ ستسنگ ہو رہے ہیں وہ چیز برابر نہیں ہے. پرسنل اسٹڈی اور چیز ہے, اور پرسنل اسٹڈی کے اندر ایک دو آدمی بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہوئے, میں نے خود نے بہت دفعہ ریسرچ کی بابت میں اپنے دو دو چار چار اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے تو ان کو کام لیا. اس کے اوپر ہم آپس میں بحث بھی کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے یہاں گھروں میں 5-10-20 آدمی مل کے بیٹھ کے ٹھیک ہے فرمان پڑھتے ہیں, مگر پرانے فرمان پڑھ کے اس کے اوپر کیا سیکھا, اس کی تو کوئی بات جماعت کو نہیں ملتی. اور جس طریقے سے آج یہ بات بن رہی ہے, میں نے ایسا سنا ہے کہ بعض دفعہ نان اسماعیلیز بھی ایسی محفلوں میں آ جاتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بند ہونا چاہیے, یہ ایسے ستسنگ بند ہونے چاہیے. مولانا شاہ کریم حضرت امام کے حضور میں تنزانیہ کی اسماعیلی ایسوسی ایشن میں میں بات کرتا ہوں کچھ 40 برس کی, پوچھا کہ یا مولا ادھر ستسنگ ہوتے ہیں اس میں عورت مرد شامل ہوتے ہیں, پھر کچھ گنان بولتے ہیں, پھر بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں, فرمان پڑھتے ہیں, تو مولانا حضرت امام نے تالیکا بھیجا کہ ستسنگ برا نہیں لیکن کسی سینئر مشنری کی حاضری نہ ہوئے تو ستسنگ نہ کرو. سینئر مشنری اس لیے کہ جو کر رہے ہو جو کہہ رہے ہو تو وہ تمہیں گائیڈ کرے کہ یہ مذہب کے خلاف ہے یا یہ مذہب کے مطابق ہے, اس لیے وہ ستسنگ کے جس میں کوئی سینئر مشنری نہیں ہے بند ہونا چاہیے, نافرمانی ہے اور نافرمانی گناہ ہے. اور کچھ دیکھو بیٹا, مشنری کس کو کہتے ہیں؟ مشنری کہتے ہیں کہ جو دین کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مولا فرمایا میں ہر سوری میرا ہر پنجے بھائی مشنری ہے, مطلب کہ ہر پنجے بھائی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مشن کا کام کرے, مذہب کا پروپیگنڈا کرے. اور اب پنجے بھائی اپنے بزنس میں پڑے ہیں تو مذہب کا کام مذہب کا پروپیگنڈا نہیں کرتے, کرنا چاہیے, لیکن مذہب کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے آدمی کو خود کو